بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ علق کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام آج کا ایران سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا، اور نور ایمان ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستانی فوج کے ترجمان کا بیان، افغان طالبان کی سیکیورٹی یقین دہانیوں پر اطمینان اور مسلسل رابطے کا اعلان۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے کارکنوں کا مظاہرہ، ریاست میں غنڈہ راج اور تشدد کے خاتمے کا مطالبہ۔ ریڈیو تہران اور زاہدان کے سابق ڈائریکٹر اور سحر اردو ٹی وی کے معروف اینکر اور سینئر صحافی سید ساجد حسین رضوی کی تدفین قم میں انجام پا رہی ہے۔ 21 ستمبر کے عوامی انقلاب کی سالگرہ پر یمن کی قومی حکومت کے نگران اعلیٰ کا خطاب، ملک کی آزادی، عزت و شرف اور اتحاد و یکجہتی کے تحفظ پر زور۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے طالبان کی سیکیورٹی یقین دہانیوں کو اطمینان بخش بتایا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان طالبان سے رابطے میں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان نے یقین دلایا ہے کہ کسی بھی دہشت گرد تنظیم یا گروہ کو پاکستان کے خلاف کسی قسم کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پاکستانی فوج کے پاس طالبان پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اسی لیے ہم ان سے قومی مفاد کے تحفظ کے لیے مسلسل رابطے میں ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے یہ بیان ایسے عالم میں دیا ہے کہ کلدم تحریک طالبان پاکستان کی تشویش کا باعث ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد تحریک طالبان پاکستان کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ طالبان حکومت کے وزیر ثقافت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے عالمی برادری سے تسلیم کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کابل سے موصولہ رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت کے وزیر ثقافت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ذبیح اللہ مجاہد نے کابل میں افغان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طالبان حکومت کو تسلیم کیے بغیر ہی اس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یک طرفہ نقطہ نگاہ ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ اچھا ہوتا کہ پہلے طالبان حکومت کو تسلیم کیا جاتا، اس کے بعد قانونی طور پر خدشات اس کے ساتھ شیئر کیے جاتے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ان کے نزدیک داعش کے خیالات نفرت انگیز ہیں۔ طالبان حکومت کے وزیر ثقافت و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کہا کہ بقول ان کے ماضی میں داعش کے خلاف طالبان کی کارروائیاں مؤثر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان جانتے ہیں کہ داعش کی تیکتیک کو کس طرح ناکام بنایا جائے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم کی تعریف کی۔ ایران اور پاکستان کے سرحدی باشندوں کی ڈیوٹی فری تجارت کو آسان بنانے کے لیے میر جاوا تافتان بارڈر کے کلبری گزرگاہوں کو پھر سے کھول دیا گیا ہے۔ چاغی کے سرحدی علاقے میں ایران اور پاکستان کے بارڈر حکام کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد کلبری گزرگاہوں کو دوبارہ کھول دیا گیا اور اس کے ذریعے تاجر بالخصوص سرحدی باشندے اپنی ضرورت کے سامان آسانی سے درآمد و برآمد کر سکتے ہیں۔ یہ گزرگاہ گزشتہ 6 مہینے سے بند تھی، جس کے باعث پاکستانی اور ایرانی تاجروں، خاص طور سے صوبے بلوچستان کے باشندوں کو، جو اپنی بنیادی ضرورت کے سامان اسلامی جمہوری ایران سے درآمد کرتے ہیں، سخت مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق ایران اور پاکستان کے درمیان 1950 میں ہونے والے سمجھوتے کے مطابق اس علاقے سے ڈیوٹی فری تجارت انجام پاتی رہی ہے۔ مقامی تاجروں، خاص طور سے مقامی سرحدی باشندوں نے گزرگاہوں کے پھر سے کھولے جانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ کابل میں افغان خواتین نے بچیوں کو تعلیم سے محروم کر دینے کے طالبان کے اقدام کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ ترک خبر رساں ایجنسی اناتولی کے مطابق افغان دارالحکومت کابل میں خواتین نے عبوری طالبان حکومت کے خلاف خاموش احتجاج کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق مظاہرے میں شریک افغان خواتین نے اپنے منہ پر ٹیپ چپکا رکھے تھے۔ اس طرح انہوں نے افغان بچیوں کو تعلیم سے محروم کر دینے کے طالبان کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا۔ یاد رہے کہ طالبان نے ایک بیان جاری کر کے افغانستان میں سنیچر سے اسکولوں اور کالجوں کو کھولنے کی خبر دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ صرف لڑکوں اور مرد ٹیچروں کو ہی اسکولوں اور کالجوں میں حاضری کے لیے کہا ہے۔ طالبان نے اسکولوں اور کالجوں میں طالبات کی واپسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ کابل میں مظاہرہ کرنے والی خواتین نے ایسے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھے نعروں میں لڑکیوں کے حق تعلیم کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں مختلف افغان شہروں میں خواتین نے مظاہرہ کر کے خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ حکومت ہندوستان نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ مہینے سے کرونا ویکسین کی برآمدات دوبارہ شروع کر دی جائے گی۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق حکومت ہندوستان نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا کے بڑھتے معاملات کی بنا پر ویکسین کی برآمدات روکے جانے کے بعد اکتوبر ماہ سے برآمدات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں تیار کیے جانے والے اضافی کرونا ویکسین بیرون ملک برآمد کیے جائیں گے تاکہ عالمی سطح پر کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے میں مدد مل سکے۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں کرونا وائرس اور اس سے ہونے والی اموات کے بڑھتے معاملات کے پیش نظر اس ملک کی حکومت نے اندرون ملک تیار کیے جانے والے کرونا ویکسین کی برآمدات کو روک دیا تھا تاکہ ہندوستان میں ویکسینیشن کا عمل تیز کیا جا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کرونا ویکسین کی برآمدات روکنے سے قبل دنیا کے 100 ملکوں کو تقریباً 6,60,00,000 کرونا ویکسین برآمد اور یا ان ممالک کو ہدیہ کر چکا ہے۔ سمن کرونا کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے رخ کرتے ہیں دہلی کا، تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شمشاد قاسمی۔
ہندوستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے اندیشے کے درمیان اس عالمی وبائی بیماری کے یومیہ نئے معاملے کبھی کم اور کبھی زیادہ درج ہو رہے ہیں، اور وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 26,115 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 252 کرونا متاثرین کی موت ہوئی ہے۔ ہندوستان میں اب تک کرونا سے 4,45,385 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے اور اب تک 80 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ حکمراں بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے مرکزی وزیر صحت منسوخ منڈاویا کے ساتھ ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا
کہ اس ویکسینیشن کارکرم میں سبھی لوگوں نے اپنا یوگدان کیا ہے، اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ویکسینیشن کارکرم نے یہ سدھ کر دیا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کارکرم ہے۔
کرونا کی لہر میں کمی کے بعد جہاں ان لاک کے عمل کے تحت کئی پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں اور سڑکوں اور بازاروں کی رونقیں واپس آ گئی ہیں، وہیں کرونا ضابطوں کی خلاف ورزی کچھ زیادہ ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ کرونا میں کمی کے بعد گزشتہ 17 مہینوں سے بند پڑے اسکولوں کو کرونا ضوابط کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے کھول دیا گیا ہے۔ دہلی میں 1 ستمبر سے 50% کی گنجائش کے ساتھ 9ویں سے 12ویں جماعتوں کے لیے اسکول کھول دیے گئے ہیں، جبکہ ابھی نچلی کلاسوں کے لیے اسکول نہیں کھولے گئے ہیں۔ دہلی کے وزیر تعلیم منیش سسوڑیا نے کہا کہ اسکول بھیجنا اجباری نہیں ہے۔
جو بھی اسکول کھولا جائے گا، جو بھی کالج کھولا جائے گا، کوچنگ انسٹیٹیوٹ کھولا جائے گا، وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کا بہت سختی سے پالن ہو اور کسی بھی بچے کو بادھ نہیں کیا جائے گا اسکول آنے کے لیے۔
اکثر طلبہ نے اسکول کھولے جانے اور آف لائن کلاسیں شروع ہونے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کا اثر کم ہونے کے بعد جہاں دہلی سمیت ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں آف لائن تعلیمی سرگرمیاں پھر سے شروع ہو گئی ہیں، وہیں بچوں کے والدین فی الحال اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے پوری طرح آمادہ نظر نہیں آتے۔ شمشاد قاسمی، دہلی۔
ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا اور اس کی مخالفین کی سرکوبی کی پالیسیوں کی مذمت کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں لکھنؤ سے سرور حسین۔
اتر پردیش میں بڑھتی غنڈہ گردی کے خلاف سماج وادی پارٹی نے لکھنؤ میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔
سماج وادی پارٹی نے ریاست میں برسر اقتدار سیاسی جماعت بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہوئے لکھنؤ میں پارٹی دفتر پر حکومت کی عوام مخالف پالیسیوں، بڑھتی غنڈہ گردی، خواتین کے استحصال، بے روزگاری اور گھٹتی جی ڈی پی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے حکومت مخالف نعرے لگاتے ہوئے پولیس محکمے کے غلط استعمال کا الزام عائد کرتے ہوئے حکومت مخالفین کی پرسرار اموات اور مقدموں کی بھرمار پر گہری فکر مندی کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے اس موقع پر ایسے بینرز اور پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر بھاجپا تمہاری غنڈہ گردی نہیں چلے گی، پولیس کے دم پر غنڈہ گردی بند کرو، ڈبل انجن سرکار نہیں چلے گی جیسے نعرے درج تھے۔
تمام مدوں پر جو ہے سرکار پھیل رہی ہے، دوائی پڑھائی سستی ہوگی، مہنگائی سستی ہوگی کے نام پر مودی نے سرکار حاصل کیا تھا، لیکن آج سبھی معاملوں میں فیل ہو گیا۔ جس سمے ان کو سرکار حاصل ہوئی دیش کی جی ڈی پی 10% تھی، لیکن آج دیش کی جی ڈی پی مائنس میں ہے، اور جی ڈی پی میں مائنس میں ہونے کا مطلب ہے اگر 1% جی ڈی پی کم ہوتی ہے تو 1 کروڑ لوگ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں نوکریوں سے باہر کر دیے جاتے ہیں۔
سماجوادی پارٹی کے کارکنان نے ریاست میں جرائم پیشہ افراد کے بڑھتے حوصلوں پر بھی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سیاسی لیڈران پر بدلے کی نیت سے قائم مقدموں کو فوری طور پر واپس لیے جانے کا بھی مطالبہ کیا۔
سرور حسین، لکھنؤ۔
سحر اردو ٹی وی کے روح رواں اور سینئر اینکر و صحافی، ریڈیو تہران اور زاہدان کے سابق ڈائریکٹر سید ساجد حسین رضوی کو قم میں سپرد خاک کیا جا رہا ہے۔ مرحوم سید ساجد حسین رضوی کے اہل خانہ کے اعلان کردہ پروگرام کے مطابق ان کے جسد خاکی کو قم کے بہشت معصومہ سلام اللہ علیہ نامی قبرستان میں سپرد خاک کیا جا رہا ہے۔ ساجد رضوی مرحوم کی تدفین میں شرکت کے لیے سحر عالمی نیٹ ورک کی ٹیم قم پہنچ چکی ہے۔ قم سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ساجد رضوی کی تدفین کی شرکت کے لیے پاکستان سے ان کے اعزہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ یاد رہے کہ ریڈیو زاہدان اور تہران کے سابق ڈائریکٹر اور سحر ٹی وی کے سینئر اور معروف اینکر سید ساجد حسین رضوی کچھ عرصے سے علیل تھے اور پیر کی صبح قم المقدسہ کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ ساجد رضوی اسلامی انقلاب کے سچے نقیب تھے اور انہوں نے اپنی عمر اسلامی تعلیمات اور اسلامی انقلاب کی اقدار کی ترویج اور عاشقان انقلاب کو انقلابی اقدار سے متعارف کرانے میں بسر کی۔ سید ساجد حسین رضوی گزشتہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ایران کے اردو ریڈیو اور اس کے بعد سحر اردو ٹی وی کے لیے خدمات انجام دیتے رہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اردو زبان ذرائع ابلاغ سے جڑے سید ساجد حسین رضوی اپنی منفرد آواز، لب و لہجے اور اخلاقی و انسانی خصوصیات کے لیے حلقہ سامعین اور ناظرین کے علاوہ اپنے حلقہ احباب میں خاصی محبوبیت کے حامل تھے اور سبھی انہیں ایک ملنسار، مہربان، ہمدرد، سچے اور ہسمک چہرے کے طور پر پہچانتے تھے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن جامع ایٹمی معاہدے میں واپس آنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای کی جنرل اسمبلی کے 65ویں سالانہ اجلاس کے لیے اپنے پیغام میں جامع جوہری معاہدے سے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر نکل جانے کی طرف اشارہ کیے بغیر دعویٰ کیا کہ واشنگٹن معاہدے میں واپسی کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکی صدر نے آئی اے ای کی جنرل اسمبلی کے 65ویں عام اجلاس میں شریک سبھی ملکوں سے مطالبہ کیا کہ این پی ٹی معاہدے کی پابندی کا ثبوت دیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ مطالبہ ایسی حالت میں کیا ہے کہ ماہرین اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ ہے جو این پی ٹی معاہدے کی ناکامی کے اسباب فراہم کرتا آیا ہے۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای کی جنرل اسمبلی کے 65ویں سالانہ اجلاس میں کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اپنی غلط پالیسیوں کی اصلاح کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ جامع ایٹمی معاہدے میں واپس آنا چاہتا ہے تو پہلے سبھی پابندیاں مؤثر طریقے سے ختم کرے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کا انعقاد ایجنڈے میں شامل نہیں ہے اور گروپ 4+1 کے درمیان ہونے والے مذاکرات 2 فریقی شکل میں انجام پائیں گے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق سعید خطیب زادے نے منگل کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر فرانس کے وزیر خارجہ کے اس بیان پر کہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں مشترکہ اجلاس منعقد ہوگا کہا کہ اس سے پہلے بھی وزرائے خارجہ نے اس سلسلے میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ خطیب زادے نے کہا کہ ایٹمی سمجھوتا یہاں موجود وزرائے خارجہ کی گفتگو کا ایک اہم موضوع ہوگا، لیکن گروپ 4+1 کے ساتھ اجلاس کا انعقاد ایجنڈے میں شامل نہیں ہے، بلکہ ایٹمی سمجھوتے کے فریقوں کے ساتھ گفتگو 2 فریقی طور پر ہوگی۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک کے دورے پر ہیں۔ شام کے شہر تیفس کے 1350 مسلح افراد نے اپنے ہتھیار فوج کے حوالے کر دیے۔ اسپورٹک نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جن افراد نے اپنے ہتھیار فوج کی تحویل میں دیے ہیں ان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے اور توقع ہے کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق شام کی فوج مغربی درا میں واقع شہر تیفس میں اپنی پوزیشن مستحکم کر رہی ہے۔ شامی فوج نے ملک کے جنوبی علاقے میں موجود مسلح افراد کے ساتھ سمجھوتے کے بعد دارالبلد جیسے اہم علاقے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، جبکہ دیگر جنوبی علاقوں کا کنٹرول بھی حاصل کیا جا رہا ہے۔ سن 2013 سے مغربی صوبے درا اور شام اردن نیز مقبوضہ جولان کے مثلث میں واقع علاقے بتدریج حکومت شام کے کنٹرول میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ 2018 میں شامی فوج نے ان علاقوں کا کنٹرول دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، تاہم بعض کالونیوں میں آپریشن نہیں کیا تاکہ مسلح افراد حکومت کے ساتھ قومی آشتی میں شامل ہو جائیں، لیکن اب تک ایسا نہیں ہو سکا۔ روس نے پابندی عائد کرنے والے ممالک کے خلاف پابندیوں کی مدت بڑھا دی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اس ملک میں پابندی عائد کرنے والے ممالک کے خلاف جوابی کارروائی سے متعلق حکم نامے کی مدت میں مزید ایک سال کی توسیع کر دی ہے۔ روس پر پابندی عائد کرنے والے ممالک پر پابندی نافذ کرنے کا حکم نامہ 6 اگست 2014 میں جاری کیا گیا تھا، جس میں 31 دسمبر 2022 تک کے لیے توسیع کر دی گئی ہے۔ روس اور مغربی ممالک کے درمیان نیٹو بالخصوص امریکہ کے عسکری نفوذ کو روسی سرحدوں تک بڑھانے، یوکرائن کے بحران، بحیرہ بالٹک اور شام کے بارے میں اختلافات پایا جاتا ہے اور 2014 سے ان کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں۔ امریکہ اور یورپی یونین نے 2014 سے روس کے خلاف بعض فائنینشیل اور اقتصادی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جس پر روس نے بھی جوابی کارروائی کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے امریکہ اور چین کے درمیان نئی سرد جنگ شروع ہونے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش نے تجارت، انٹرنیٹ اور فائنینشل امور سمیت مختلف میدانوں میں چین اور امریکہ کے درمیان موجود اختلافات کی جانب اشارہ کیا اور خبردار کیا کہ اگر یہ دونوں ممالک اپنے تعلقات کی توسیع نہیں کریں گے تو دنیا کو سرد جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گوتریش نے امریکہ اور چین سے اپنے تعلقات پوری طرح ٹھیک کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں ممالک کو چاہیے کہ انسانی حقوق، اقتصاد، انٹرنیٹ، سیکیورٹی اور بحیرہ جنوبی چین کی مالکیت کے حق جیسے مسائل پر اختلافات کے باوجود ماحولیات، تجارت اور ٹیکنالوجی سے متعلق امور میں تعاون کریں۔ امریکہ نے چین سے مقابلے کو برسوں سے اپنی قومی سیکیورٹی پالیسی کا حصہ بنا رکھا ہے، یہاں تک کہ صدر بائیڈن نے اسے موجودہ صدی کا سب سے بڑا جیو پولیٹیکل امتحان قرار دے دیا ہے۔ واضح رہے کہ تائیوان، انسانی حقوق اور بحیرہ جنوبی چین میں بیجنگ کی فوجی سرگرمیوں جیسے موضوعات پر امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ یورپی کمیشن نے امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے 3 فریقی سیکیورٹی معاہدے کو ناقابل قبول بتایا ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین اختر۔
یورپی کمیشن کے سربراہ یورو سولہ ون ڈر نے سی این این کے ساتھ انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا نے جب 3 فریقی سیکیورٹی اتحاد کے لیے مذاکرات کیے تو وارا فرانس کے ساتھ ناقابل قبول سلوک کیا۔ اس سلسلے میں یورپی کونسل کے سربراہ چارلز مائیکل نے بھی کہا ہے کہ یورپی یونین فرانس کے ساتھ امریکی بے وفائی کی مذمت کرتی ہے۔ فرانسیسی ایوان صدر نے پیر کی رات اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن نے پیرس کو اس سیکیورٹی معاہدے کے عمل سے بے خبر رکھا ہے۔ دوسری طرف برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کی تین فریقی سیکورٹی معاہدہ کسی کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ کے درمیان تین فریقی سیکورٹی معاہدہ ہونے کے بعد کیمبرا نے اعلان کیا ہے کہ آبدوزوں کی تیاری کے لیے فرانس کے ساتھ 2016 میں کیا جانے والا معاہدہ ختم کیا جاتا ہے، اور اب امریکہ اور برطانیہ کے تعاون اور مشارکت سے آسٹریلیا 8 جوہری آبدوزیں تیار کرے گا۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے تین فریقی سیکورٹی معاہدے کے بعد مذکورہ تینوں ملکوں سے فرانس کے روابط میں کافی کشیدگی آ گئی ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ جان ایویلے دریان نے اس سیکورٹی معاہدے کو پیٹھ میں خنجر سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیکورٹی معاہدہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ ناقابل قبول روش کا ثبوت ہے، اور اس کے نتائج کے اثرات براہ راست ان اہداف پر مرتب ہوں گے جن کے لیے یہ سیکورٹی معاہدہ کیا گیا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کا نیٹو پر بھی برے اثرات سے فریقی سیکورٹی معاہدہ شمالی اقیانوس مرتب کرے گا۔ یاد رہے کہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے سیکورٹی معاہدے کے بعد فرانس نے جمعے کو مذکورہ تینوں ملکوں سے اپنے سفیروں کو مشاورت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ہفتے بدھ کے روز آسٹریلیا کے وزیراعظم اسکاٹ موریسن، برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایک تین فریقی سیکورٹی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کا مقصد انڈو پیسیفک ریجن میں مشترکہ مفادات کا تحفظ بتایا گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت برطانیہ اور امریکہ جوہری آبدوزوں کی تیاری میں آسٹریلیا کی مدد کریں گے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اس سیکورٹی معاہدے کے تحت اس علاقے میں دراز چین کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔
برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک میں انرجی کا بحران اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ مہینوں تک جاری رہے گا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اعلان کیا کہ ملک میں انرجی کا بحران اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سے مختلف شعبوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے، اور اس بحران کا سلسلہ عرصے تک جاری رہے گا۔ برطانوی وزیر اعظم نے اس کے ساتھ ہی صارفین کو اطمینان دلانے کے لیے بھی کوشش کی اور کہا کہ یہ خلل عارضی ہے اور منڈی پر اس کا دباؤ جلد ہی ختم ہو جائے گا، اور ہم اس کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں گے۔ برطانیہ میں رواں سال کے آغاز سے اب تک گیس کی قیمتوں میں تقریباً 250% اضافہ ہو چکا ہے۔ قدرتی گیس میں کمی اور قیمتوں میں اضافے کے سبب انرجی سپلائی کرنے والے کم سے کم 5 مراکز بند ہو چکے ہیں۔ سردیوں میں گھروں کو گرم کرنے، گھریلو استعمال کے لیے بجلی پیدا کرنے اور صنعت کے لیے قدرتی گیس ضروری ہے۔ برطانیہ میں 22 کروڑ سے زیادہ افراد گیس نیٹ ورک سے متصل ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی ریاست ورجینیا کے ایک اسکول میں ہونے والی فائرنگ میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق ریاست ورجینیا کے شہر نیو پورٹ نیوز میں پیش آیا۔ نیو پورٹ نیوز کی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ اس فائرنگ میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ واقعے کے بعد اسکول میں چھٹی کر دی گئی اور پولیس نے اطراف کی سڑکوں کو بند کر دیا۔ ابھی تک واقعے کی تفصیلات اور اس کے محرکات سامنے نہیں آئے ہیں۔ کسی شخص یا گروہ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ امریکہ کو تشدد، اغوا اور مسلح حملوں کی لہر کا سامنا ہے۔ امریکہ میں ہر سال ہزاروں افراد مختلف علاقوں میں ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ اور لیجئے اب یمن کے حوالے سے ایک رپورٹ سماعت فرمائیے۔ یمن کی قومی حکومت کے نگران اعلیٰ سید عبدالملک بدرالدین الحوثی نے انقلاب 21 ستمبر کی 7ویں سالگرہ پر اپنے خطاب میں ایک بار پھر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی حکومتوں کو امریکہ کی کٹپتلی قرار دیا ہے۔ المیادین ٹی وی کے مطابق یمن کی قومی حکومت کے نگران اعلیٰ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک کے اتحاد کی بقا اور بیرونی تسلط کا خاتمہ انقلاب 21 ستمبر کا اہم ترین ثمرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انقلاب 21 ستمبر سے یمن کو اس کی آزادی و عظمت واپس ملی۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ امت اسلامیہ کے تعلق سے یمن کا برحق موقف اور اسرائیل کی مخالفت امریکہ اور اس کے زرخریدوں کی دشمنی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے اور اسرائیل اس خطے میں امریکہ کا نمائندہ ہے۔ یمن کی قومی حکومت کے نگران اعلیٰ نے کہا کہ ہم ملک کے آزادی و خود مختاری کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں تاکہ حکومت کی بنیادیں محکم اور صحیح ہوں۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے سنا کے زیر کنٹرول علاقوں میں قابل ملاحظہ سیکورٹی اور اقتصادی پیش رفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حالات بہت بہتر ہوئے ہیں اور جارح اتحاد کے وحشیانہ جنگی جرائم اور ظالمانہ محاصرے کے مقابلے میں یمن کی فوجی کامیابیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انقلاب 21 ستمبر سے پہلے یمن پر امریکہ حکومت کر رہا تھا اور سنا میں امریکی سفارت خانہ ایوان صدر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر 21 ستمبر کا انقلاب نہ آیا ہوتا تو یمن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور اس کا شیرازہ بکھر جاتا۔ انہوں نے کہا کہ القاعدہ سے مقابلے کے بہانے ملک میں امریکی فوجی اڈوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور 21 ستمبر کے انقلاب نے ملک کو تقسیم اور امریکی تسلط سے بچایا ہے۔ یاد رہے اگست 2014 میں یمن میں عوامی تحریک شروع ہوئی، کشمکش بڑھی اور ملک کا کنٹرول اس وقت کے عبوری صد منصور ہادی کے اختیار سے نکل گیا جو امریکہ کے اشارے پر کام کر رہا تھا۔ منصور ہادی اور اس کی کابینہ نے استعفیٰ دے دیا۔ عبوری حکومت ختم ہونے کے بعد تحلیل شدہ پارلیمنٹ کی جگہ ایک وسیع تر کونسل تشکیل پائی۔ کونسل کے فیصلے کے مطابق نیشنل سالویشن کی حکومت تشکیل پائی، جس کے بعد منصور ہادی جو پہلے استعفیٰ دے چکا تھا بھاگ کے ریاض پہنچ گیا۔ نیشنل سالویشن حکومت کی تشکیل منصور ہادی کے فرار کے بعد فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے ملک میں القاعدہ اور خطے کی بعض رجعت پسند حکومتوں کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیاں ختم کر دی جو ملک میں بم کے دھماکوں، شورش اور بلوے کے ذریعے ملک کی تقسیم کے درپے تھے۔ اس دوران سعودی عرب نے مارچ 2015 میں امریکہ، اسرائیل اور یورپ کی حمایت سے بعض عرب اور غیر عرب ملکوں کا اتحاد بنا کے یمن کے خلاف وحشیانہ جارحیت شروع کر دی جو اب بھی جاری ہے۔ جارح امریکی سعودی اتحاد نے اسی کے ساتھ یمن کا سخت ترین زمینی، فضائی اور سمندری محاسبہ بھی کر رکھا ہے۔ وحشیانہ جارحیت اور ظالمانہ محاصرے کے نتیجے میں اب تک یمن کے دسیوں ہزار شہری شہید اور دسیوں لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں۔ سامعین، آپ نے ہماری رپورٹ سماعت فرمائی اور اسی رپورٹ کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری۔ شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری۔ شہر مدینہ، شہر مدینہ، جاگ اٹھی تیری سوئی قیامت، قسمت ہو گئی دور تیری ہر زحمت ہو گئی دور تیری ہر زحمت تجھ پہ ہوئی جب رحمت باری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ نام تھا تو نے یثرب پایا شہر نبی کا پھر کہلایا شہر نبی کا پھر کہلایا آئی محمد کی جو سواری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت بڑھ گئی تیری عزت و عظمت تجھ پہ جان ہر ایک نے واری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ تیرا تقدس تیرا رتبہ رحمت عالم کا ہے صدقہ رحمت عالم کا ہے صدقہ تجھ پہ فدا ہے نوری ناری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ آئے تجھ میں جب سے محمد تیری زمین پر ہر سو بے حد تیری ہر سو بے حد رحمت کے چشمے ہیں جاری دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ ہر ایک دل میں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آج کا ایران لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 30 شہریور، 14 سفر المظفر اور 21 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چودہ سفر سن 632 ہجری قمری کو نامور مسلمان فقیہ، قاضی اور مورخ ابو المحاسن بہاء الدین نے وفات پائی. وہ عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے اور ابن شداد کے نام سے مشہور تھے. انہوں نے بچپن میں ہی قرآن کریم حفظ کر لیا اور پھر قرات قرآن، حدیث اور تفسیر میں مہارت حاصل کی. انہوں نے مختلف اسلامی ملکوں کا سفر کیا اور شام میں جہاد اور اس کے آداب و احکام کے بارے میں اپنی مشہور کتاب صلاح الدین ایوبی کو پیش کی. اکیس ستمبر سن 1451 عیسوی کو 15ویں صدی کے مشہور سیاح کرسٹوفر کولمبس اٹلی کے ایک ساحلی شہر میں پیدا ہوئے. انہوں نے بحری علوم میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1492 میں اپنے پہلے سمندری سفر کا آغاز کیا اور اسی سال اکتوبر میں براعظم امریکہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے. اکیس ستمبر سن 1897 عیسوی کو مصور مشرق عبد الرحمن چغتائی پیدا ہوئے. ان کا تعلق عہد شاہجہانی کے مشہور معمار احمد معمار کے خاندان سے تھا، جنہوں نے آگرہ کے تاج محل، دہلی کی جامع مسجد اور لال قلعے کے نقشے تیار کیے تھے. 1914 میں انہوں نے لاہور سے ڈرائنگ کا امتحان امتیاز کے ساتھ پاس کیا. اس دوران انہوں نے استاد میرا بخش سے خاصا استفادہ کیا. 1928 میں مرقع چغتائی شائع کرایا، جس میں غالب کے کلام کی مصورانہ تشریح کی گئی تھی. یہ اردو میں اپنے طرز کی پہلی کتاب تھی جس کی شاندار پذیرائی ہوئی. ان کے فن پاروں کے کئی مجموعے بھی شائع ہوئے، جن میں چغتائی پینٹنگز اور عمل چغتائی کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں. عبد الرحمن چغتائی ایک اچھے افسانہ نگار بھی تھے. ان کے افسانوں کے دو مجموعے لگان اور کاجل شائع ہو چکے ہیں. انہوں نے قیام پاکستان کے بعد پاکستان کا پہلا ڈاک ٹکٹ ڈیزائن کیا. اکیس ستمبر سن 1909 عیسوی کو افریقی ملک گھانا کی تحریک آزادی کے بانی اور معروف سیاستدان ڈاکٹر کوامے انکرومہ پیدا ہوئے. انہوں نے انگلستان کے خلاف گھانا کی تحریک آزادی میں انتہائی فعال کردار ادا کیا. 1951 میں ہونے والے پہلے انتخابات میں ڈاکٹر انکرومہ نے قومی عوامی پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے حصہ لیا اور واضح کامیابی کے بعد وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچے. ان کی قیادت کے نتیجے میں ہی گھانا 1957 میں ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا. 1966 میں جب وہ چین کے دورے پر گئے تو ان کی غیر موجودگی میں جنرل جوزف انکرا نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا. ڈاکٹر انکرومہ کا انتقال 1972 میں ہوا. اکیس ستمبر 1994 عیسوی کو فرانس کے اسکولوں میں اسلامی پردہ کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی. جمہوری ملک فرانس نے انفرادی اور اجتماعی آزادی اور جمہوریت کے دعوے کے باوجود ایک ایسا قانون وضع کیا ہے جس کے مطابق فرانس میں اسکولوں میں زیر تعلیم طالبات اسکولوں میں اسلامی حجاب نہیں کر سکتیں، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں اسکول سے نکال دیا جائے گا. بعد میں اس قانون کا دائرہ فرانس کے کالجوں اور یونیورسٹیوں تک بڑھا دیا گیا۔ اسلامی حجاب پر پابندی کے قانون پر ایسے وقت میں عمل کیا جا رہا ہے کہ جب فرانس میں ہر شخص کو جب تک کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اپنے دینی عقائد اور اعمال کی انجام دہی میں آزادی حاصل ہے۔ فرانس نے اپنے ان تمام تر دعووں کے باوجود اس اہم اصول کی خلاف ورزی کی ہے۔ اکیس ستمبر سن 1832 عیسوی کو برطانیہ کے نامور قصہ گو اور شاعر سر والٹر اسکاٹ کا انتقال ہوا۔ وہ 2 نومبر 1771 عیسوی کو ایڈمبرا میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن میں پولیو ہونے کی وجہ سے ان کی ٹانگیں متاثر ہوئی تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ وکالت پڑھ کر وکالت شروع کر دی۔ ان کو نوجوانی سے ہی شعر و شاعری، تاریخ اور قصے کہانیوں میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ والٹر اسکاٹ نے عوامی ترانے اور غزلیں جو کاشتکار زبانی گاتے تھے جمع کرنی شروع کیں۔ نیز سن 1803 میں ان غزلوں اور ترانوں کا مجموعہ 3 جلدوں میں شائع کرایا۔ ان کو اسکاٹ لینڈ کے قصائد، عوامی ترانوں اور کلاسیکی شاعری کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تھیں، اور یہ کلام جمع کر کے انہوں نے اپنے وطن کے ادب کی عظیم خدمت کی ہے۔ تیس شہریور سن 1366 ہجری شمسی کو خلیج فارس میں 2 امریکی ہیلی کاپٹروں نے ایک لاجسٹک بحری جہاز ایران اجر پر حملہ کیا۔ جنگی محاذوں پر جارح عراقی افواج کی ناکامیوں اور شکستوں کے بعد امریکہ نے صدام حکومت کی حمایت میں 1366 ہجری شمسی کے موسم گرما میں باقاعدہ طور پر ایرانی بحری جہازوں، آئل جیٹیوں اور مسافر بردار طیاروں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ امریکہ کا مقصد جنگ ختم کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا تھا۔ امریکہ کے 2 ہیلی کاپٹروں نے بین الاقوامی سمندر میں بندر عباس سے بوشہر جانے والے ایرانی بحریہ کے لاجسٹک جہاز ایران اجر کو بارودی سرنگیں بچھانے کے الزام میں بغیر کسی انتباہ کے اپنے حملے کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں جہاز کے عملے کے 4 افراد شہید اور 4 زخمی ہو گئے، جبکہ اس جہاز کے 10 دیگر افراد کو امریکی گرفتار کر کے لے گئے۔ سامن، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔
آج کا ایران۔
عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے حالیہ خطاب کے چند نکات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں ہر سال 24 سے 30 اگست تک ہفتہ حکومت منایا جاتا ہے۔ سن 1981 میں جب اس وقت کے صدر اور وزیر اعظم کو ایک دہشت گردانہ حملے میں شہید کیا گیا، تو اس دن کی مناسبت سے ہر سال ایران میں یہ ہفتہ منایا جاتا ہے۔ ایران کے محبوب صدر محمد علی رجائی اور ان کے ساتھ وزیر اعظم محمد جواد باہنر کو منافقین نے ایک دہشت گردانہ حملے میں ان کے دفتر میں دھماکہ کر کے شہید کر دیا تھا۔ اس ہفتے کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی سے نئے صدر آیت اللہ ابراہیم رئیسی کی کابینہ نے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس ملاقات میں شہید محمد علی رجائی اور شہید جواد باہنر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان دو مخلص، فعال، کامیاب اور شہادت کے متمنی حضرات پر خداوند عالم کی رحمتیں ہوں۔ یہ دونوں حقیقت میں انقلاب و عوام کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھے۔ ان کو خدمت کا موقع کم ملا، لیکن انہوں نے اس مختصر مدت میں بھی جس اخلاص، محنت، لگن اور مجاہدت سے کام لیا، اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں شخصیات کس قدر عوامی اور اسلامی راہ و روش کی حامی تھی۔ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول شہید رجائی اور شہید باہنر کی حکومت اور اقتدار میں آ کر جو راہ و روش تھی، وہ بعد میں آنے والے حکام کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ایران میں جب بھی نئی حکومت تشکیل پاتی ہے، صدر مملکت اپنی کابینہ سمیت رہبر انقلاب اسلامی کی خدمت میں جاتے ہیں، جہاں وہ اپنے آئندہ کے پروگراموں کے بارے میں رہبر انقلاب کو اعتماد میں لیتے ہیں۔ وہاں رہبر انقلاب اسلامی بھی ان کے آئندہ کے پروگراموں کے بارے میں نصیحت فرماتے ہیں۔ اس بار بھی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے کابینہ کو جو سب سے پہلی نصیحت کی، وہ حکومت اور حکام کا عوامی ہونا ہے۔ عوامی ہونا سے مراد یہ ہے کہ وزراء اور حکام عوام میں رہیں، عوام سے قریبی رابطے میں رہیں اور عوام سے براہ راست ان کے مسائل پوچھیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے حکومت کے عوامی ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حکام براہ راست عوام سے رابطے میں ہوتے ہیں تو انہیں عوام کی زندگی کی مشکلات اور ان کو درپیش مختلف مسائل کا براہ راست علم ہوتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول حکام کو اشرافیت اور ظاہری نمود و نمائش کو ترک کر کے عوامی انداز میں ملک و قوم کی خدمت کرنی چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنی نصیحت میں مزید فرمایا کہ کابینہ کے اراکین کو کمر ہمت باندھ لینی چاہیے اور مینجمنٹ کے شعبے میں ایک انقلابی تعمیر نو انجام دینی چاہیے۔ البتہ ایسی انقلابی تعمیر نو جس میں فکری و عقلی صفات موجود ہوں۔ انقلاب کی پٹری پر ایک انقلابی حرکت سے حکومتی امور کو آگے بڑھایا جائے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول انقلابیت کے ساتھ عقلانیت بھی لازمی ہے، اور یہ وہی روش ہے جو انقلاب سے لے کر اب تک جاری ہے، یعنی انقلابی اقدامات لیکن عقل و شعور کو استعمال میں لاتے ہوئے ایک انقلابی حکومت میں عوامی کلچر کو ترجیح حاصل ہونی چاہیے۔ ایک انقلابی حکومت عوام الناس سے رابطے میں رہتی ہے اور ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوتی ہے، ان سے فکری اور نظریاتی مدد حاصل کرتی ہے اور ان سے صداقت و سچائی سے پیش آتی ہے۔ نیز اگر حکومت سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کو قبول کر کے اس کا ازالہ کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ ایران کا اسلامی انقلاب اسلامی اقدار پر استوار ہے۔ اسلامی اقدار میں عدل و انصاف کو بنیادی اور اساسی حیثیت حاصل ہے، اور حکومت کے تمام مسائل من جملہ سیاسی، اقتصادی، سلامتی اور ثقافتی امور میں عدل و انصاف کا قیام ایک لازمی امر ہے۔ اسی تناظر میں رہبر انقلاب اسلامی بھی اپنے خطابات اور حکومتی اجلاسوں اور حکام سے گفتگو میں ملک کے مختلف امور میں عدل و انصاف کے قیام پر تاکید فرماتے ہیں۔ رہبر انقلاب کرپشن اور بدعنوانی کے خلاف تحریک کو عدل و انصاف کے قیام کی راہ میں کی جانے والی ایک کوشش قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ملک کو درپیش مسائل اور چیلنجوں میں بدعنوانی، اقربا پروری، اختیارات سے ناجائز فائدہ اور ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دینا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کرپشن اور بدعنوانی سے مقابلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بدعنوانی اور کرپشن سے مقابلے کی اصل ذمہ داری عدلیہ پر ہے، اور اگر عدلیہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے تو بدعنوانی کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اگر بدعنوانی کے لیے زمین ہموار کرنے والے عوامل کو ختم کر دیا جائے تو کرپشن پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے عدلیہ کے محکمے کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی اور ان کی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ کسی بھی حکومت کا سب سے بڑا سرمایہ عوام کا حکومت پر اعتماد ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے اس اعتماد کو گزشتہ کچھ عرصے میں ٹھیس پہنچی ہے۔ رہبر انقلاب نے لوگوں کی امیدوں اور اعتماد کو بحال کرنے کے تناظر میں فرمایا کہ حکومتی اراکین اور حکام کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، اگر حکام کا قول و فعل ایک ہوگا تو عوام کا اعتماد بھی بحال ہو جائے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کابینہ کے اراکین سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں پر احسان نہ جتلاؤ کہ آپ نے ان کے لیے کیا کام کیا ہے، دوسری اہم بات یہ ہے کہ اپنے امور کو بڑھا چڑھا کر پیش مت کرو۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس نشست میں کابینہ کے اراکین کو ترجیحی بنیادوں پر اقتصادی مسائل پر توجہ دینے کی نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا، ملک کی پہلی ترجیح اقتصاد اور اس کے بعد ثقافت اور علمی پیش رفت ہے، لیکن اس وقت ایک اور اہم ترین مسئلہ کورونا وبا کا بھی ہے، جس پر تمام تر توجہ مرکوز رہنی چاہیے۔ آپ نے کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے گزشتہ حکومت کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اس وقت ایک اہم مسئلہ ہوش مند قرنطینہ ہے، اور ملکی سرحدوں پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وبا کی نئی اقسام ملک میں داخل نہ ہو سکیں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ملک کی اقتصادی منصوبہ بندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے تمام اداروں اور محکموں کو مکمل ہم آہنگی کے ساتھ منصوبہ بندی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے مختلف شعبہ جات، بالخصوص ہاؤسنگ، صنعت، اسٹیل، موٹر گاڑیوں کی تیاری، توانائی اور پیٹرو کیمیکل کا ذکر کرتے ہوئے تاکید کی کہ ان شعبہ جات پر خصوصی نگرانی اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ملک میں افراط زر پر قابو پانے کے لیے جدید بنیادوں پر انفراسٹرکچر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ تمام شعبہ جات، بالخصوص اقتصاد اور معیشت کے شعبے میں عارضی بنیادوں پر پالیسیاں نہیں بنائی جائیں، دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے مستقل بنیادوں پر اقتصاد کو مضبوط کرنے کے لیے ماہرین کی آرا کی روشنی میں منصوبہ بندی کی جائے۔ آپ نے اس بات پر بھی تاکید فرمائی کہ اقتصادی پالیسیاں بناتے وقت ایٹمی معاہدے اور اقتصادی پابندیوں کو بنیاد نہ بنایا جائے۔ آپ اپنی اقتصادی پالیسیاں اس طرح ترتیب دیں کہ گویا یہ پابندیاں مستقبل میں بھی رہیں گی، اور ان پابندیوں کی موجودگی میں ملک کے اقتصاد کو کس طرح بہتر بنانا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی ہمیشہ ثقافت اور میڈیا کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں، اور آپ نے کابینہ کے حالیہ اجلاس میں ان دو موضوعات پر بھی خصوصی توجہ دلائی۔ آپ نے مختلف ثقافتی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے اسراف، اندھی تقلید، اشرافیہ انداز زندگی اور اسلامی اقدار سے دوری کو ثقافتی مشکلات کی جڑ قرار دیا، اور اس کی اصلاح پر تاکید کی۔ آپ نے مختلف ثقافتی عوامل، من جملہ فلم، ٹی وی، پرنٹ اور الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر توجہ دیتے ہوئے باصلاحیت نئی نسل کو ثقافتی امور میں مزید فعال کرنے اور ان کے لیے زمین ہموار کرنے پر حکومت کو متوجہ کیا۔ صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اور ان کی کابینہ سے میٹنگ میں آپ نے جہاں اقتصادی، سماجی، سیاسی، ثقافتی اور حکومتی امور سے متعلق نصیحتیں فرمائیں، وہیں آپ نے عالمی سیاست، بالخصوص افغانستان کے بحران کے حوالے سے بھی اپنا موقف بیان فرمایا۔ آپ نے خارجہ پالیسی میں اقتصادی سفارتکاری کو بھی اہم قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ایران اس وقت 15 ممالک کا ہمسایہ ہے اور ان 15 ممالک سے تجارتی لین دین دو طرفہ فوائد کا حامل ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا سفارتکاری کو ایٹمی مسئلے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ملک کا تمام سفارتی عمل ایٹمی معاہدے سے مربوط کر دیا جائے۔ ایٹمی مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کو ایک مناسب اور شائستہ طریقے سے حل کرنا ضروری ہے، لیکن ملکی سفارتکاری کا موضوع ایک وسیع موضوع ہے۔ رہبر انقلاب کے بقول ایٹمی مسئلہ اور ایٹمی معاہدے کے حوالے سے امریکیوں نے وقاحت اور بدبختی کی انتہا کر دی، پوری دنیا کے سامنے کھلم کھلا عالمی ایٹمی معاہدے سے خارج ہو گئے، لیکن اب پوری ڈھٹائی کے ساتھ اس طرح بیان بازی کر رہے ہیں جیسے اسلامی جمہوریہ ایران معاہدے سے نکلا ہے اور اس نے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد نہیں کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے یورپی ممالک کو بھی امریکہ کی طرح عالمی ایٹمی معاہدے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا ذمہ دار قرار دیا اور فرمایا کہ یورپی ممالک بھی امریکہ کی طرح اس معاہدے پر عمل درآمد کرنا نہیں چاہتے تھے اور انہوں نے بھی صرف زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے بھی معاہدے کو ناکام بنانے کے لیے سیاسی بد اخلاقیوں اور جھوٹے وعدوں کا اعادہ کیا۔ رہبر انقلاب نے امریکی سفارتکاری پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، امریکہ سفارتکاری کے پس پردہ ایک خونخوار بھیڑیے کی مانند ہے۔ ظاہر میں سفارتکاری اور مسکراہٹیں اور پس پردہ امریکہ کا رویہ ایک بھیڑیے بلکہ ایک وحشی اور خونخوار بھیڑیے کی مانند ہے اور اس کا دنیا کے مختلف مسائل میں مشاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ امریکہ کبھی بھیڑیا اور کبھی چالاک لومڑی کی صورت میں روپ بدل بدل کر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے افغانستان کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا، آج افغانستان میں جو مشکلات اور سختیاں اور مصائب ہیں ان سب کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ امریکہ نے افغانستان میں عام شہریوں پر کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے، شادی کی تقریبات سے لے کر جہازوں پر امریکیوں نے وحشیانہ بمباری کی۔ امریکہ نے افغانستان کی ترقی کے لیے ذرہ برابر بھی کام نہیں کیا۔ امریکیوں کی 20 سالہ موجودگی کے باوجود نہ افغانستان میں امن بحال ہوا اور نہ ہی جمہوریت کا قیام ممکن ہو سکا۔ نہ دہشت گردی ختم ہوئی اور نہ ہی منشیات کی پیداوار پر قابو پایا جا سکا۔ رہبر انقلاب نے فرمایا، افغان ہمارے بھائی ہیں، ہمارا دین، مذہب، ثقافت اور زبان ایک ہیں۔ آپ نے اس بات پر تاکید فرمائی کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، جو باقی ہے وہ افغان قوم ہے۔ ہم افغان قوم کے حامی ہیں۔ ہماری افغانستان کی آئندہ حکومت سے رابطہ ان کے رویوں پر منحصر ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ کیہان، قائد انقلاب اسلامی نے والی بال کی قومی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ روزنامہ گارڈین، بائیڈن اقوام متحدہ میں اپنی تقریر میں اراکین کو یہ یقین دلائیں گے کہ امریکہ واپس آ گیا ہے۔ روزنامہ دستور، فلسطین جنوبی نابلس میں غاصب سینی فوجیوں کی گولیوں سے دو فلسطینی زخمی. اور اب اخبارات کی تفصیلات. روزنامہ ابتکار اقوام متحدہ الگ تھلگ. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 73واں اجلاس ایسے حالات میں شروع ہوا ہے کہ جب یہ عالمی تنظیم بری طرح سے کمزور ہو چکی ہے. عالمی امن و امان کے تحفظ اور عالمی نظام کی نگرانی کے لیے بنی یہ تنظیم بے حد ناکام ثابت ہوئی. اس کی بہت سی مثالیں ہیں، تاہم سب سے زیادہ تازہ مثال افغانستان کی ہے، جہاں مہذب دور سے بہت پہلے کی طرح ایک قانونی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے. اور یہ سب کچھ ان طاقتوں کی مرضی اور باہمی رضامندی سے ہوا ہے جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اہم رکن ہیں اور خود کو اس کا پابند کہتے ہیں. قرہ باغ کے تنازع اور جنگ میں بھی اقوام متحدہ سے کچھ نہ کچھ ہو پایا. عراق، شام، یمن، لیبیا، ترکی، لبنان کی آبی سرحدوں کے شدید ہوتے ہوئے تنازع میں اقوام متحدہ کا کیا کردار ہے؟ روزنامہ القدس العربی، بھاگنے والے فلسطینی قیدیوں کی تلاش میں ہر دن 6 ملین ڈالر کا خرچ. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، اسرائیلی پولیس نے 2 ہفتے قبل جلبو جیل میں سرنگ کھود کر بھاگنے والے 6 فلسطینی قیدیوں کی تلاش میں خرچ ہونے والی رقم کا انکشاف کیا ہے اور بتایا ہے کہ آخری اور 6ویں قیدی کو جیل میں واپس لانے تک جو رقم خرچ ہوئی ہے وہ 3 سے 6 ملین ڈالر یومیہ ہے. اسرائیل کے کان ریڈیو اور ماکو ویب سائٹ نے اسرائیلی پولیس ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ قیدیوں کی تلاش کے کام میں 30 ملین ڈالر خرچ ہوئے، جس کی مثال اسرائیل میں نہیں ملتی. 6 قیدیوں کے فرار کے بعد اسرائیل نے بے شمار فوجیوں اور خفیہ ایجنسی شاباک کے لاتعداد ایجنٹوں کو ہر علاقے میں پھیلا دیا تھا، جبکہ قیدیوں کی تلاش کے لیے ڈرون طیارے، ہیلی کاپٹر اور جدید ساز و سامان بھی استعمال کیے گئے. اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ نوائے وقت، شہباز شریف کی شرح سود میں اضافے کی مذمت، فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ. روزنامہ جسارت، انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے دورے پاکستان سے معذرت کر لی. اور ہندوستان ٹائم، جنرل اسمبلی میں تقریر میں وزیر اعظم شدت پسندی کی حمایت کو ختم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیں گے. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ انقلاب، پنجاب کو نیا وزیر اعلیٰ مل گیا، عوام کے لیے کئی خوشکن اعلانات. اخبار لکھتا ہے، چرنجیت سنگھ کی شکل میں پنجاب کو پیر کو پہلا دلت وزیر اعلیٰ مل گیا. اپنی حلف برداری کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چرنجیت یہ بتاتے ہوئے رو پڑے کہ وہ ایک عام اور غریب آدمی اور ایسے گھر میں پیدا ہوئے جس پر چھت تک نہیں تھی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے عہدہ سنبھالتے ہی عوام کے لیے کئی خوشکن اعلانات کیے ہیں، جن میں بجلی کے بل میں کٹوتی اور چھوٹے گھروں کے لیے پانی کی مفت سپلائی شامل ہے. پیر کو راج بھون میں منعقد کی گئی تقریب میں چرنجیت سنگھ کے ساتھ سکھجندر سنگھ رندھاوا اور او پی سونی نے نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا. تینوں کو گورنر بنواری لال پروہت نے عہدہ اور رازداری کا حلف اٹھایا. حلف برداری کی اس تقریب میں شرکت کے لیے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی بھی چنڈی گڑھ پہنچے تھے. رخصت پذیر وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ حلف برداری کے موقع پر موجود نہیں تھے، مگر انہوں نے نئے وزیر اعلیٰ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے. اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. جے تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہماری مجلس کا آخری پروگرام نور ایمان، اور اسی کے ساتھ دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان.
عزیز سامعین، سلسلہ وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں 9 مسلموں سے آپ کو متعارف کراتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم ایک برطانوی 9 مسلم سے آپ کو متعارف کروا رہے ہیں. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عزیز سامعین، 11 ستمبر 2001 کو خود کو مسلمان کہلانے والے کچھ متعصب اور شدت پسند افراد نے نیو یارک میں عالمی تجارتی مرکز کے جڑواں ٹاوروں پر ہوائی جہاز سے حملہ کر دیا، جس میں بہت سے لوگ ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ اس دہشت گردانہ حملے پر دنیا میں وسیع پیمانے پر رد عمل ہوا تھا، اور تمام نے، جن میں مسلم اور غیر مسلم سبھی شامل تھے، اس حملے کی مذمت کی تھی۔ لیکن مغرب کے اصل ذرائع ابلاغ نے اس واقعے کو کسی اور ہی مقصد کے لیے استعمال کیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو اپنے نشانے پر لے لیا۔ امریکہ کے اس وقت کے صدر جارج ڈبلیو بش نے بھی اس واقعے کو نئی صلیبی جنگوں کا آغاز قرار دیا۔ سن 2001 میں افغانستان پر اور سن 2003 میں عراق پر امریکی حملہ اسی نظریے اور اسلام مخالف پروپیگنڈے کا نتیجہ تھا۔ اس اسلام مخالف اور دشمنانہ پروپیگنڈے نے پہلے سے موجود مسلمانوں سے دشمنی کے عمل کو مزید شدت بخشی، اور مسلمانوں کو نئے اور مختلف خطرات کا سامنا ہونے لگا، یہاں تک کہ ابراہیم کلنگٹن جیسے افراد مسلمانوں کے قتل کے لیے تیار ہو گئے۔ ابراہیم کلنگٹن ایک برطانوی نوجوان ہے جس کا تعلق عیسائی گھرانے سے ہے۔ یہ نوجوان اپنے بہت سے ہم عمر نوجوانوں کی طرح اپنا وقت مختلف سرگرمیوں میں برباد کرتا تھا۔ وہ اپنی سرگرمیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا وقت منشیات اور شراب نوشی میں گزرتا تھا۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ کہ خوش اور شاد رہوں اور تفریح کرتا رہوں۔ میں اپنے ہم خیال اور ایک ہی عادت و اتوار کے افراد کے ساتھ وقت گزارتا تھا، ایسے افراد جن کی صحبت قطعاً مناسب نہیں تھی۔ افسوس کہ مغرب میں اکثر نوجوانوں کی زندگی بے مقصد، بے ہدف اور بغیر کسی رہنما کے ہے۔ ایسے حالات ان کی زندگی کے اصل مسائل سے غفلت اور بری اور نقصان دہ صحبت میں پڑ جانے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے ان نوجوانوں میں شراب نوشی اور منشیات کا استعمال بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مختصر یہ کہ لوگ عیش و عشرت کے لیے جیتے ہیں، اور اپنی تخلیق کے اصل مقصد اور آخرت کی زندگی پر ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ البتہ مغربی سیاستداں اس صورتحال سے خوش ہیں، کیونکہ اس طرح سیاستدانوں کے کالے کرتوتوں کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جائے گی۔ لیکن 11 ستمبر کے واقعے کے بعد مسلمانوں کے خلاف مغربی ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈے نے بہت سے مغربی لوگوں کی طرح ابراہیم کلنگٹن کو بھی بہت متاثر کیا، اور وہ اس واقعے پر اپنے رد عمل میں کہتے ہیں کہ میں نے پہلی بار 11 ستمبر کے واقعے کے بعد مسلمانوں کے بارے میں جانا۔ ان دنوں اس واقعے کے بارے میں مجھے پوری معلومات حاصل نہیں تھی۔ اس بارے میں خبریں سننے اور دیکھنے کے بعد میں دوستوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ دہشت گردوں نے امریکہ کے خلاف باقاعدہ طور پر اعلان جنگ کر دیا ہے، کیونکہ میں نے اس وقت تک لفظ دہشت گرد نہیں سنا تھا۔ اگر کوئی معاشرے کے اہم مسائل کے بارے میں نہ جانتا ہو یا ان مسائل سے لا تعلق رہتا ہو، تو دشمن ذرائع ابلاغ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں، اور اس کے خیالات پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم بھی اسی طرح کے حالات کا شکار تھا، اور بہت جلد برطانیہ اور امریکہ کی پروپیگنڈا مشینری کے جال میں پھنس گیا۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ کے تشہیراتی حملوں کے بعد مسلمانوں سے مجھے بہت زیادہ نفرت ہو گئی۔ افغانستان کے خلاف امریکی جنگ شروع ہونے کے بعد میں نے اس جنگ کی طرف زیادہ توجہ دی، اور میں سوچتا تھا کہ مسلمان ہی پوری دنیا میں وحشت ناک کام انجام دے رہے ہیں۔ مسلمانوں سے کلنگٹن کی نفرت اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ جنگ میں شرکت اور مسلمانوں کے خلاف امریکہ کی قیادت میں کثیر قومی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے افغانستان جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ خود اس بارے میں کہتا ہے کہ میں نے فوج میں شامل ہونے کے لیے 3 بار افغانستان جانے کی کوشش کی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کر کے اپنے ملک کی خدمت کر سکوں اور اپنے اہل خانہ کے لیے سلامتی فراہم کر سکوں۔ میں یہ سوچتا تھا کہ مسلمان دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ اس طرح مغربی ذرائع ابلاغ کے زہریلے اور اسلام مخالف پروپیگنڈے نے اس برطانوی نوجوان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مسلمان دنیا میں بدامنی کا سبب ہیں، اور ان کو قتل کر کے ہی سلامتی برقرار کی جا سکتی ہے۔
اس برطانوی نوجوان نے اس وقت اس بات پر توجہ نہیں دی کہ خود اس کے ملک میں لاکھوں مسلمان دوسرے ادیان و مذاہب کے لوگوں کے ساتھ امن و سکون سے رہ رہے ہیں اور امریکہ اور برطانیہ جیسی مغربی حکومت ہی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کر کے دنیا میں بدامنی پھیلائی ہے۔ بہرحال خداوند عالم نہیں چاہتا تھا کہ ابراہیم کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہوں۔ ابراہیم کو دشمنوں کے پروپیگنڈے کے طریقے نے بیدار کر دیا۔ ابراہیم اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے فوج میں شامل ہونے کے لیے جب آخری بار درخواست دی تو اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اسی وقت اتفاق سے میں نے حکومت امریکہ سے وابستہ ایک ریڈیو چینل سے پروگرام سنا جس میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کہیں جا رہی تھیں، لیکن یہ باتیں مجھے کچھ عجیب سی لگیں۔ اس کے بعد میں نے اسلام کے بارے میں تحقیق شروع کر دی۔ اس طرح ابراہیم کلنٹن کے ذہن میں ایک چنگاری پھوٹی اور ایک منطقی سوال پیدا ہوا۔ سوال یہ تھا کہ جس شخص کو تقریباً 2 ارب افراد اپنا پیغمبر مانتے ہیں اس کے بارے میں مغربی ذرائع ابلاغ کیوں غلط باتیں کرتے ہیں اور اس کی توہین بھی کرتے ہیں؟ کیا دنیا کے تقریباً 1/4 آبادی کو جو کہ مسلمان ہے دہشت گرد قرار دیا جا سکتا ہے؟ اسی سوال نے ابراہیم کو دین مبین اسلام کے بارے میں مطالعہ کرنے پر مجبور کر دیا اور پھر ابراہیم نے انٹرنیٹ کے ذریعے مطالعہ شروع بھی کر دیا۔ اگرچہ اس مطالعے سے ابراہیم کے لیے اسلام سے متعلق کچھ مسائل واضح ہو گئے اور اسلام کے بارے میں ان کا نظریہ بدل گیا، لیکن اب اسلام کی واضح تر تصویر کے لیے ان کو ایک معتبر ذریعے کی ضرورت تھی، لہذا دین اسلام کے معتبر ترین ذریعے یعنی قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ مغرب میں اسلام مخالف پروپیگنڈے نے ابراہیم کلنٹن جیسے لوگوں پر اتنا برا اثر ڈالا ہے کہ وہ قرآن کو ہاتھ میں لینے سے بھی ڈرنے لگے۔ ابراہیم اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ میں نے یونیورسٹی کے کتب خانے سے قرآن حاصل کیا، لیکن قرآن حاصل کرتے ہی مجھے لگا جیسے میرے پاس دہشت گردی کی کوئی تربیتی کتاب ہو۔ مجھے تشویش تھی کہ اگر برطانیہ کی فوجی خفیہ تنظیم MI6 کو پتہ چل گیا کہ میں نے یونیورسٹی سے قرآن لیا ہے تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ بہرحال ابراہیم نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور جلد ہی قرآن نے ان کو اپنا گرویدا بنا لیا۔ وہ خود اس بارے میں کہتے ہیں کہ پہلے قدم کے طور پر میں مسجد گیا اور وہاں پورے دن قرآن پڑھتا رہا۔ جیسے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا میرے دل پر اس کے اثرات پڑنے شروع ہو گئے اور اپنے آپ کو قرآن کا مطالعہ کرنے سے نہیں روک سکا۔ قرآن نے میرے دل میں گھر بنا لیا تھا۔ بہرحال ابراہیم کلنٹن نے اسلام کے بارے میں اپنی تحقیق کو تکمیل تک پہنچایا اور انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اسلام امن و سلامتی اور سعادت کا دین ہے اور اس دین الہی کو قبول کر لیا۔ شروع شروع میں ان کے گھر والے، خاص طور سے ان کی ماں نے ابراہیم کے تبدیلی دین کے اقدام کو قبول نہیں کیا، لیکن بتدریج انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کے بیٹے نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے، نیز اس کا اخلاق بھی اچھا ہو گیا ہے، لہٰذا ان کے گھر والوں نے اپنے بیٹے کو قبول کر لیا۔ اب ابراہیم کلنٹن اسلام کے سائے میں سکون اطمینان کی ایک بامقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنی اصلی اور انسانی شناخت حاصل کر لی ہے۔ وہ اپنے نئے حالات کے ضمن میں کہتے ہیں، بہت سے نو مسلموں کا کہنا ہے کہ جب ان کو اسلام تک رسائی ہوئی تو گویا ہمیں اپنا کھویا ہوا گھر مل گیا، اور اسی طرح کا احساس میرا بھی تھا۔ ماضی میں مجھے اپنا پتہ نہیں تھا بلکہ کوئی اور عنصر مجھ پر حکمرانی کرتا تھا۔ البتہ جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نے صرف اچھے اچھے واقعات کا مشاہدہ کیا ہے۔ لیکن ابراہیم کلنٹن اسلام کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کو اچھا اور مفید مشورہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا خواہش مند ہو اور اس کو میں مشورہ دوں یا نصیحت کروں تو واضح طور پر یہی کہوں گا کہ مسجد میں جاؤ اور عالم دین سے بات کرو۔ اپنے سوالوں کا جواب انٹرنیٹ پر ہرگز تلاش نہ کرو۔ انٹرنیٹ پر اچھی معلومات موجود ہیں، لیکن جب آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو تو آپ کس طرح تشخیص دیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ لہٰذا ایک ایسے شخص سے بات کرو جو متعلقہ معلومات رکھتا ہو۔ مسلمانوں کے ساتھ تعلقات برقرار کرو تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیا ہیں اور ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ سامعین، مسلمان ہونے والوں کو پیش آنے والی ایک مشکل ان کے گھر والوں کا رد عمل ہے، لیکن یہ برطانوی نو مسلم ان کو مخاطب قرار دیتے ہوئے کہتا ہے، اس بات سے پریشان مت ہو کہ آپ کے گھر والے آپ کے مسلمان ہونے کے بعد کیا سوچیں گے۔ میں اور میرے جیسے بہت سے دیگر افراد کو اس بات کی بہت تشویش تھی کہ ہمارے والدین کیا سوچیں گے، لیکن بالآخر اسلام آپ کے لیے ہے اور آپ کو امید رکھنی چاہیے کہ اب والدین کے لیے بھی بہترین چیزیں ملیں گی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔Thank you.